أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فينا آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.
سورة انبیاء کی آیات ہیں جن میں اللہ تعالی نے ان لوگوں پہ اس رد کو بیان کیا ہے جس کا تعلق عقائد اور اعمال دونوں سے ہے. اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان آیات میں ان لوگوں کا بیان تھا اور اس چیز کو بیان کیا گیا تھا کہ جزا اور سزا کا معاملہ اور حکمت یہ ہے کہ وہ لوگ جو نافرمانیاں اور اللہ کی دشمنی والے راستے کو اختیار کرتے ہیں ان بستیوں اور ان شہروں اور ان علاقوں اور ان ملکوں کو اللہ تعالی نے تباہ و برباد کر دیا اور ان کو ہست سے نیست میں تبدیل کر دیا. اور یہاں پر ارشاد فرمایا کہ جزا اور سزا کو اس لیے بھی بیان کیا گیا کہ اس دنیا کا بنانا اور زمینوں اور آسمانوں کا بنانا اور جو کچھ ان کے بیچ اور ان کے درمیان میں ہے اور ان میں ہے اس کا اور دوسری تمام مخلوقات کا پیدا کرنا اور دوسرے تمام عالموں کا بنانا اور پیدا کرنا یہ کھیل کود نہیں ہے اور یہ کھیل کود کی بات نہیں ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو. وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں میں ہے. آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے نہیں پیدا کیا اور نہیں بنایا آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے، کھیل کود کی بات نہیں ہے. لو اردنا، اگر ہم چاہتے، ان نتخذ لہوا، کہ ہم بناتے کوئی کھلونا، لاتخذناہ، تو ہم بنا لیتے اس کو، من لدنا، اپنے پاس سے، ان کنا فاعلین، اگر ہم ہوتے کرنے والے. یعنی یہ جزا اور سزا کا معاملہ اور زمین و آسمان کا معاملہ، اور اس کے بعد اس انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا معاملہ، اور اس کو مکلف بنائے جانے کا معاملہ، یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے. اور یہ تمام چیزیں کھیلنے کے انداز میں نہیں بنائی گئیں، بلکہ ہر چیز کے بنانے میں حکمت ہے. ہر چیز کو دیکھو تو اس حکمت اور عبرت اور درس کو حاصل کرو اور سیکھو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کیا اور اس چیز کو بنایا. زمین اور آسمان، یہ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں. کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کرے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیهن، زمینیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ بھی ان میں ہے، سارے کا سارا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. وان من شیء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے. الا یسبح، مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی ہے. تو یہ چیز کھیل کود کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر لاعبین، یہ لاعب کی جمع ہے اور یہ کھیلنے والے کو کہتے ہیں، اور یہ اسم فاعل ہے. لاعب یلعب سمع یسمع کے باب سے ہے. اور لہو و لاعب کھیل کود کو کہتے ہیں. لہو وہ کام اور وہ کھیل جس کا کوئی مقصد نہ ہو. لہو اور لعب دو الفاظ ہیں اور دونوں کا معنی اور مفہوم جو قریب قریب ہے وہ کھیل کود. یہ ترجمہ اور یہ مفہوم اردو میں اس کا بنتا ہے، لیکن علماء لغت اور اہل زبان نے کہا کہ لہو اور لعب، لعب کا معنی ہے وہ کھیل اور وہ کود اور وہ کام جس کا مقصد موجود ہو اور وہ مقصد صحیح اور فائدہ مند نہ ہو، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ مقصد کوئی فائدے والا مقصد نہ ہو، یعنی اس سے نہ کوئی دینی فائدہ ہو اور نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو. یہ لعب کی تعریف ہے، کھیل. اور وہ کھیل کہ جن کھیلوں کی وجہ سے انسان کے بدن میں چستی پیدا ہو اور انسان دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کرے اور اپنا دفاع کر سکے، اور اس کھیل کی وجہ سے اس کے فرائض اور دینی امور کی ادائیگی پہ اثر نہ پڑے. اس قسم کا کوئی بھی کھیل ہو اس کو مباح اور جائز قرار دیا گیا ہے. تیر اندازی ہے، تلوار اور نیزہ بازی ہے، اور گھوڑوں کی سواری ہے، یا اور وہ کھیل کود کے جن سے انسان کے بدن میں چستی پیدا ہوتی ہے اور انسان دشمن پہ حملہ کرنے میں مہارت حاصل کرتا ہے اور انسان اپنا دفاع کر سکتا ہے. موجودہ زمانے میں جوڈو، کراٹے وغیرہ، اس میں امید ہے کہ یہ چیز اس میں شامل ہوگی اور انشاءاللہ اس میں کوئی چیز ممانعت کی نہیں ہوگی. تو ہر وہ کھیل کے جو انسان کے بدن میں چستی پیدا کرے اور اس کھیل کی وجہ سے اس کے دینی کسی امر میں کوئی خطرہ اور رکاوٹ نہ بنے، اور اس کھیل کا تعلق کسی جوئے کی شکل، لاٹری اور شرط وغیرہ سے بھی نہ ہو، اور یہ کھیل اسلامی آداب اور حدود اور قیود کو مد نظر رکھ کے کھیلا جائے، یعنی ایسا لباس نہ پہنا جائے کہ جس سے انسان کا صدر اور رانے وغیرہ ننگی ہوتی ہوں، اور اگر لباس صحیح ہے تو ہر قسم کا کھیل، جس میں فٹ بال بھی شامل ہے، کرکٹ بھی شامل ہے، تمام کھیل، بشرطے کہ کھیل کو کھیل سمجھا جائے، کھیل کو یعنی اتنی اہمیت نہ دی جائے کہ جن دنوں کرکٹ کا مقابلہ ہو رہا ہو تو معلوم یہ ہو کہ پوری قوم ملیریا کی طرح کرکٹیریا کی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے. یہ بجائے خود ایک ظلم اور جرم ہے کہ کھیل کو اتنی اہمیت دی جائے کہ ہر شخص صدر اور وزیر اعظم اور ہر شخص کی یہی فکر ہے کس نے کتنے گول کیے اور یہ ہوا اور وہ ہوا. یہ بھی یہود و نصارہ کی ایک سازش ہے کہ مسلمان نوجوان نسل کی صلاحیت کو کھیل کود میں اتنا استعمال کر کہ جہاد کی طرف سے بالکل یہ غافل ہو جائے. اسلام نے کھیل کود کو مباح اس لیے قرار دیا کہ بدن میں چستی رہے، اس لیے کہ تم نے دشمن سے لڑنا ہے. اب جو مسٹنڈے اور کھانے پینے والے نوجوان رمضان کے دن میں، رمضان المبارک کے مہینے میں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، اسلامی ملک کی ٹیم، ہمارے ملک کی ٹیم جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، یہ ٹیم دشمنوں سے یعنی غیر مسلموں سے کرکٹ کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، معلوم یہ ہوا، ریڈیو میں آیا اور اخبارات میں آیا کہ کھانے کا وقفہ بھی ہو رہا ہے اور چائے کا وقفہ بھی ہو رہا ہے، نہ کافر کا روزہ نہ مسلمان کا روزہ. تو کھیل کود کا مقصد بدن میں چستی اور دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. اگر یہ چیز کرکٹ میں موجود ہے تو وہ حلال ہے، اور اگر یہ چیز کرکٹ میں موجود نہیں ہے تو وہ سوائے وقت کے ضائع کرنے کے، بلکہ بعض اوقات تو نمازوں کے وقت مقابلہ ہوتا ہے، راتوں کی نیند حرام ہوتی ہے، اور جو مصیبتیں ان میچوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں اس کی بنا پہ تو اس بات کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ یہ کھیل حرام ہے، الا یہ کہ اس کو صحیح طریقے پہ کھیلا جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے. بہرحال تو یہ لعب ہے، کھیل. صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو تیر اندازی سکھایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حسن و حسین اور دوسرے صحابہ کو اور اپنے دوسرے قریبی صحابہ کی اولاد کو کہا کہ یہ نیزہ بازی اور تیر اندازی سیکھو، اس لیے کہ تمہارے بابا اسماعیل بھی تیر اندازی سیکھا کرتے تھے. تو لعب کا یہ معنی ہے کہ وہ کھیل، اور وہ جس کا ارشاد فرمایا کہ جس کا مقصد تو ہو لیکن وہ مقصد بے فائدے. اس کے مقابلے میں لہو، لہو کے بارے میں امام البقاعی نے اپنی تفسیر نظم الدرر میں لکھا، واللہو صرف الہم عن النفس بالفعل القبیح، صرف الہم عن النفس فی الفعل القبیح. انسان کو کوئی فکر ہو، غم ہو، پریشانی ہو، اس غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے ناجائز طریقے کو استعمال کرنے کو لہو کہتے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ طبیعت پریشان تھی تو سگریٹ لگا لیا ہم نے، کچھ کہتے ہیں کہ شراب نوشی کر لی، کچھ کہتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے تاش کھیلنا شروع کر دیا ہم نے، شطرنج کی ایک بازی ہو جائے. اور بعض بدبخت تو عین نہار رمضان میں، رمضان المبارک کے دن میں شطرنج اور یہ تاش کھیلتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ چونکہ وقت پاس، ٹائم پاس نہیں ہوتا، ہم تاش کھیل کے اس کو پاس کرتے ہیں. یہ تو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا جس زمانے میں وی سی آر اور یہ فلمیں نہیں تھیں. اب تو لوگ رمضان میں روزہ رکھ کے اپنا وقت فلمیں دیکھ کے پاس کرتے ہیں، والعیاذ باللہ. اور لہو کا مقصد یہ ہے، اور لہو کہتے ہیں اس کھیل کو، اس کام کو کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی مقصد سرے سے ہے ہی نہیں، یہ ہے لہو. اور لہو میں موسیقی سر فہرست ہے، اور لہو میں آلات لہو و لعب، آلات لہو و لعب میں گانے بجانے کا سامان، گانے بجانے کا سامان یہ آلات لہو و لعب ہے، جس کے بارے میں سورہ لقمان کے بالکل شروع میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں کو خریدتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ ہدایت والے راستے سے دور ہو جاتے ہیں. کہ ہم نے زمینوں اور آسمان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، اس کا ایک مقصد ہے. اور اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کھیل کود میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، اس لیے کہ لہو کا معنی اور لعب کا معنی ہم نے پڑھا. اول تو یہ کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. ارشاد فرمایا کہ بالفرض اگر ہمارے بارے میں کسی کا یہ تصور اور خیال ہو کہ ہمیں بھی کھیل کود کا شوق ہے، تو پھر ہمیں کھیل کود کے لیے زمین و آسمان اور یہ چیزیں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ کیا ہمارے پاس خود، ہم اپنے لیے خود اپنے یہاں کوئی کھلونا نہیں بنا سکتے؟ لو اردنا ان نتخذ اللہ ون، اگر ہم چاہتے کہ ہم کوئی کھلونا بنائیں تو لتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس اپنے لیے کوئی کھلونا بنا لیتے، اس سے ہم دل بہلاتے. ان کنا فاعلین، اگر ہم یہ کام کرنے والے ہوتے. اللہ تعالیٰ اس قسم کے عیوب سے، اس قسم کے کاموں سے پاک ہے. زمین و آسمان کا مقصد، یہ مقصد اس لیے ان کو بنایا گیا، اس کی طرف دیکھ کے انسان اللہ پہ ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہیں، اتنی عظیم قوت و طاقت کے مالک ہیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے آسمان اور ایسی زمین بھی بنا سکتے ہیں. سبحانہ و تعالی. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون. حق اور باطل کو اس دنیا کے بنانے کے بعد اس دنیا میں خیر اور شر کو پیدا کیا گیا, حق اور باطل کو پیدا کیا گیا. تو اس زمین کے اوپر جو عالم ہے انسانوں کا, فرمایا کہ یہ کوئی کھیل کود کی جگہ نہیں ہے, تفریح گاہ اور تماش گاہ نہیں ہے. جس طرح شاعر نے یہ کہا تھا کہ یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے. یہاں پر حق اور باطل کی جنگ روز اول سے شروع ہوئی. اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب باطل اور حق کا مقابلہ ہوتا ہے ہم حق کے ذریعے باطل کو مارتے ہیں. بل نقذف, بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں بالحق حق کو, علی الباطل باطل پہ, فیدمغہ پس وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. یہ حق اس باطل کا, فیدمغہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. فاذا ہو زاہق پس ناگاہ وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے. فاذا ہوا زاہق پس ناگاہ وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ ہلاک ہو جاتا ہے, وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے. ولکم الویل مما تصفون, اور تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو کچھ تم کہتے پھرتے ہو اللہ کے بارے میں. تم جو کہتے ہو کہ اللہ کی صفت یہ بھی ہے کہ اللہ کا بیٹا ہو, اللہ کی رشتہ داریاں ہوں, جو کچھ تم بکواس کرتے ہو اللہ کے بارے میں, تو اس سے اللہ تعالی پاک ہے. سبحانہ و تعالی تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے اس بول کی وجہ سے جو تم بولتے ہو. بل نقذف, یہ قذف یقذف قذفا, کسی چیز کو کسی دوسری چیز پہ پھینک مارنا, اور دوسرا معنی اور مفہوم اس کا ہے قذف کے معنی کسی پہ تہمت لگانا, اور تیسرا معنی ہے پتھر پھینکنا یا پتھر مارنا. جو چیز پھینکی اور ماری جاتی ہے اس کو قذیفہ کہتے ہیں, توپ کے گولے کو قذیفہ کہتے ہیں, اور اس کی جمع ہے قذائف. اور قذف کا ایک معنی ہے کسی چیز کو رکھنا, اور قذف ہی کا معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز میں ڈالنا, یعنی اس چیز کو آپ نے بوتل یا برتن میں ڈال دیا, یا کسی چیز کو چادر یا کسی میز وغیرہ کے اوپر رکھ دیا. اور قذف کا ایک معنی ہے شیطان کا کسی انسان کے دل میں کوئی خیال پیدا کرنا, اس کو بھی قذف کہتے ہیں. اور قرآن میں قذف کے جو معانی آئے ہیں آیات میں, ان میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 اور سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا, بٹھا دیا. تو یہاں قذف بمعنی ڈال دینا, بٹھا دینا. اور قذف کا ایک معنی وہ ہے جو یہاں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی حق کو باطل پہ مارتا ہے, یعنی حق کو باطل کے مارنے کے لیے استعمال کرتا ہے. اس طرح یہاں فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل. اور تیسرا معنی ہے حق کو غالب کرنا, سورہ سبا کی آیت نمبر 48 میں ہے قل ان ربی یقذف بالحق, کہہ دو میرا رب حق کو غالب کرتا ہے باطل پہ. اور قذف کا چوتھا معنی اور مفہوم قرآن میں جو آیا ہے وہ ہے ہوا میں باتیں چھوڑنا, یعنی ہوائی باتیں. تو جس بات کی کوئی اصل موجود نہ ہو. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ, سورہ سبا کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہوائی باتیں ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پانچواں معنی ڈال دینا, اور یہ سورہ طہٰ میں ہم نے پڑھا فَقَذَفْنَاهَا اور اَنِقْذِفِيهِ فَقْذِفِيهِ. سورہ طہٰ کی آیت نمبر 39 میں ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات جب بیان ہو رہے تھے تو وہاں ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ وہ موسیٰ کو صندوق میں رکھیں, صندوق میں ڈالیں, اور صندوق کو دریا میں ڈالیں. تو ڈالنے کا وہ معنی اور مفہوم قذف کا سورۃ طہٰ میں ہم نے پڑھا تھا. اور ارشاد فرمایا کہ اسی طرح قذف کا ایک معنی مطلق مارنا ہے، کسی چیز کو مارنا. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبْ، شیطان جب پہلے آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی گفتگو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو آسمان کے ستاروں کے ذریعے ان کو مارا جاتا ہے، اس طریقے پہ یہ بھاگ جاتے ہیں. سورہ صافات کے شروع میں ہے، وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبْ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبْ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبْ. ڈال دینا اور رکھنا، قذف، یہ معنی اور مفہوم حدیث میں موجود ہے. صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حرم میں سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کے سامنے سجدے کی حالت تھی، وحولہ ناس من قریش، اور قریش کے لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. جاء عقبۃ بن ابی معیط، یہ ملعون عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے آ کر اونٹ کی اوجری اور وہ غلاظت، فقذفه على ظهر النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غلاظت لے کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیٹھ پہ ڈال دی. فلم یرفع رأسا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سر نہیں اٹھایا. حتیٰ کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی، فجاءت فاطمۃ فأخذته من ظهره ودعت على من صنع، اور وہ ان کو برا بھلا کہنے لگی. اس حدیث میں جو لفظ ہے فقذفه، وہ یہ ہمیں اس مفہوم کا پتہ چلتا ہے کہ فقذفه، اس نے اس غلاظت کو آپ کی پیٹھ مبارک پہ رکھا یا ڈال دیا. اور قذف کا ایک معنی ہے تہمت لگانا. سورہ نور کے بالکل شروع میں آیت نمبر 4 میں ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدا. جو شخص کسی پاک دامن بے گناہ عورت پہ زنا کا الزام لگاتا ہے، اگر 4 گواہ وہ نہ لا سکے اور یہ گناہ ثابت نہ کرا سکے تو اس کو 80 کوڑے، اس کی سزا اس کو ملے گی. یہ قذف کی حد ہے. اور اسی لیے احادیث کی کتب اور فقہی کتب میں محدثین اور فقہا نے باب حد القذف کے نام سے باقاعدہ ابواب باندھے ہیں جن میں ان آیات و احادیث کو بیان کیا. متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، 7 وہ گناہ جن سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے. اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہوں سے بچو. اس میں ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلی چیز بیان کی وہ ہے الشرک باللہ، اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنا، والسحر اور جادو، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی کو بے گناہ قتل کرنا، اور چوتھے نمبر پہ وہ اکل الربا، سود، اور پانچویں نمبر پہ وہ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، چھٹے نمبر پہ والتولی یوم الزحف، اور میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا، اور 7 نمبر پہ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، پاک دامن مسلمان عورتوں پہ تہمت لگانا، پھینک کر مارنا یا پھینک دینا، یہ چیز بھی حدیث میں قذف کے لفظ کے عنوان سے موجود ہے. متفق علیہ حدیث میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بتاتے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کے نام پہ تم لوگوں کو لوٹیں گے، اور وہ اس صدی اور اس دور کے خوارج ہوں گے. جس طریقے پہ اس امت کے سابقین، یعنی اس امت کے متقدمین میں، تابعین کے دور میں اور صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں اور اس کے بعد خوارج کا فتنہ پیدا ہوا. خوارج یہ وہ تھے کہ جو سوائے قرآن و حدیث کے کسی اور چیز کا نام نہیں لیتے تھے. تو اس حدیث میں ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا حذیفہ سے کہ دیکھو قیامت کے قرب میں فتنوں کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، دعاتن الی ابواب جہنم، جہنم کی دعوت دینے والے ہوں گے. من اجابہم الیہا، جو ان کی بات سن لے گا، قذفوہ، قذف قذف قذفوہ فیہا، وہ اس کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں گے. کل تو یا رسول اللہ، صرف ہم لنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ. تو حذیفہ یہ کہتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ، بتائیے کون لوگ ہوں گے. فرمایا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا بت، ہم میں سے ہوں گے ہماری ہی زبان میں باتیں کریں گے، لیکن ان سے ہوشیار رہنا. تو قذف کا معنی ڈال دینا اور دل میں کسی بات کا ڈال دینا. اس سے چوتھے نمبر پر جو مفہوم ہم پڑھ رہے ہیں وہ حدیث میں اعتکاف کے لیے ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ آئیں اور آپ سے گفتگو کی، پھر آپ اٹھے اور اپنی اہلیہ کو رخصت کرنے کے لیے ذرا چند قدم آگے چلے. جب آپ اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ سامنے سے دو انصاری صحابی آ رہے ہیں. جب دو صحابہ نے یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کوئی خاتون ہے تو وہ ادب اور شرم کی وجہ سے وہیں سے واپس پلٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، علی رسلکما، میں کھڑے ہو جاؤں. جب قربت ہوئی، قریب ہوئے تو فرمایا کہ دیکھو، انما ہی صفیہ بنت حیی، یہ جو میرے ساتھ عورت ہے یہ میری بیوی ہے، اس کا نام صفیہ بنت حیی ہے. صحابہ دونوں انصاری شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ فقالا سبحان اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سبحان اللہ، یعنی ہم آپ پہ کیسے شک کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، شیطان انسان کے جسم میں خون کی گردش کے ساتھ دوڑتا ہے. انی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا، میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں تمہارے دل میں شیطان کوئی بری بات ڈال نہ دے. اب اس کا ایک معنی ہے دل میں کسی بری بات کا ڈال دینا. اور اسی طریقے پہ آسمان سے پتھروں کا برسنا، اس کو بھی قذف کہتے ہیں. جس طریقے پہ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بین یدی الساعۃ مسح و قصف و قذف، قیامت کے قرب کے وقت تین عذاب ہوں گے. مسح، چہرے بگڑ جائیں گے، اور علماء نے فرمایا کہ چہرے بھی بگڑیں گے، اور بعض لوگوں کا یہ چہرے تو نہیں بگڑیں گے، دل بگڑ جائیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے. اور وقصف، زمین میں دھسا دیے جائیں گے. وقذف، آسمان سے پتھر برسیں گے. یہ تین عذاب قرب قیامت کے، یہ بھی قذف تھا. اور اسی سے وہ معنی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا صحابہ سے، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب مسکین نادار کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو سمجھتے ہیں اس کے پاس مال و متاع، درہم و دینار نہ ہو وہ غریب. آپ فرمایا کہ نہیں، ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ وصیام وزکاۃ، نمازیں زکات روزے بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. کسی کو دنیا میں اس نے مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا. وقذف هذا، کسی پہ بہتان الزام لگایا ہوگا. ان سب لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی. جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان لوگوں کے گناہ اس پہ لادے جائیں گے، اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو قذف کے معنی ہے کسی چیز کو پھینک مارنا اور کسی چیز کو مارنا. اللہ تعالی حق کو باطل پہ اس طریقے پہ مارتا ہے کہ باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے. دم، دمغ یدمغ فتح یفتح نصر ینصر، اسے ہے کسی کے سر پہ ایسی چوٹ لگانا جو دماغ تک پہنچے، اس کو دمغ کہتے ہیں. سر پہ ایسی چوٹ، ایسی مار لگانا جو دماغ تک پہنچے، اس کو دمغ کہتے ہیں. اور اس کا معنی ہے ہلاکت و بربادی، اور اس کا معنی ہے بالکل نیست و نابود ہو جانا. اور زہوق، زہق کا معنی ہے مٹ جانا، کمزور پڑ جانا، نیست و نابود ہو جانا. اور زہق کا ایک معنی ہے روح کا جسم سے افسوس اور تکلیف کے ساتھ نکلنا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 اور 85 میں منافقوں اور کافروں اور فاسقوں کے بارے میں ہے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، ان کی جان افسوس اور شدت کے ساتھ ان کی جان سے ان کی روح نکلے گی. یہ ہے. اور زہق، یہ فتح یفتح سے، اور زاہق الحق الباطل، حق نے باطل کو مٹایا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ جاء الحق وزاہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو زہوق مٹ جانے والا، تباہ و برباد ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا۔ تو اس طریقے پہ اللہ تعالی حق کو باطل پہ غالب کرتے ہیں، حق کے ذریعے باطل کو مٹاتے ہیں۔ حق غالب آتا ہے، باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تُصِفُونَ، حق اور باطل کی اس لڑائی اور اس معرکے کو دیکھ کے بھی تم لوگ اپنے شرک اور گناہوں کو نہیں ترک کرتے، تمہارے لیے اس میں بڑی ہلاکت و بربادی ہے۔ گزشتہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان میں اللہ تعالی نے حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اور حق اور باطل کی فطرت میں جو فرق ہوتا ہے اس کو بیان کیا تھا۔ اللہ تعالی نے حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اور حق اور باطل کی فطرت میں جو فرق ہوتا ہے اس کو بیان کیا تھا۔ اب اسی ضمن میں توحید خالص کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَمَن عِندَهُ، اور جو اس کے پاس ہے، لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ لوگ سرکشی نہیں کرتے، عَنْ عِبَادَتِهِ، اس کی عبادت سے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ ہی یہ سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ یستحسرون یہ مضارع ہے استحسار سے، جو کہ اپنے اصل مادے حا سین را سے بنا ہے، حسب، اور حا سین را کا جو اصل مادہ ہے اس کا معنی سستی اور کاہلی، تھک جانے اور بیزار ہو جانے کی ہے۔ پہلی بات جو اس آیت میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی زمینوں میں، آسمانوں میں اور ان کائناتوں میں ہے جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، اور جو کچھ ہماری اس دنیا اور اس کائنات میں ہے، سارے کا سارا صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہے، وہی اس کا مالک اور خالق ہے، اسی کے حکم سے سارا نظام چلتا ہے۔ اور اللہ کی جو خاص پاک مخلوق فرشتے ہیں جو کہ اللہ کے ہاں ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ومن عندہ، جو اس کے قریب اور اس کے پاس ہیں جو کہ فرشتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ نہ تو وہ عبادت سے سرکشی کرتے ہیں اور نہ وہ عبادت میں تھکتے ہیں۔ انسان کا حال تو یہ ہے کہ کچھ انسان ہر دور میں ایسے رہے ہیں جو اللہ تعالی کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور کچھ انسان ایسے ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن بہرحال چونکہ انسان ہیں اور چونکہ کمزور ہیں اور چونکہ ان کے ساتھ دوسری ذمہ داریاں اور کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، اس لیے لا محالہ وہ بہرحال تھک جاتے ہیں۔ تو فرشتے ان دونوں عیوب اور ان دونوں کمزوریوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالی کی توحید یہ ہے کہ اس نے تو ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ جو تھکاوٹ سے اور جو بیزاری سے اور جو انکار کرنے یعنی سرکشی کرنے سے پاک ہے، یعنی وہ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، فرشتے، عبادت نہ کرنے کا، انکار کا اور تھکاوٹ کا، اس کا ان کے ہاں تصور بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسی مخلوق ہے، یسبحون اللیل والنہار، تسبیح بیان کرتے ہیں دن رات، لا یفترون، تھکتے نہیں ہیں۔ فطر کا جو اصل معنی ہے وہ ہے تیزی کے بعد ساکن ہو جانا، اور سختی اور شدت کے بعد نرم پڑ جانا، اور کسی کام کے تسلسل کا رک جانا، ایک کام تسلسل سے ہوتا آ رہا ہے وہ رک جائے پھر دوبارہ شروع ہو، تو اس رک جانے کو بھی فطر کہتے ہیں، اور رک جانے کی جو مدت ہوتی ہے اس کے بعد جب دوبارہ یہ کام شروع ہوتا ہے تو پہلے اور دوسرے کام کی درمیانی مدت کو فترہ کہتے ہیں، عربی زبان میں فترہ، یعنی یہ مدت ہے جو تسلسل والا کام رک گیا، اب یہ رکی ہوئی مدت اس میں کام نہیں ہو رہا، دوبارہ کام شروع ہوگا اس سے پہلے، اور کام رک گیا اس کے بعد، اس مدت کو فترہ کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک معنی کمزوری اور تھکاوٹ کے بھی ہے، کمزور ہو جانا یا تھک جانا۔ فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کا حال یہ ہے کہ ان کی زندگی ساری کی ساری تسبیح اور تحمید اور تکبیر اور تحلیل سے عبارت ہے۔ امام القرطبی نے کعب ابن احبار کے بارے میں لکھا کہ ایک سائل نے کعب ابن احبار سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، تو کیا فرشتوں کے پاس کوئی دوسرا کام یا کوئی دوسرا غم اور فکر ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں یا تھک جائیں یا معاذ اللہ سرکشی کو اختیار کریں؟ تو کعب ابن احبار نے سائل کو جواب دیا کہ ہم اور تم سانس لیتے ہیں، تو کیا دنیا میں اتنا اہم کام کوئی دوسرا ہے جو کسی انسان کو سانس لینے سے غافل کر دے اور وہ سانس لینے سے تھک جائے اور سانس لینے سے انکار کر دے؟ سائل نے عرض کیا کہ یہ تو زندگی ہے، ہماری زندگی سانس ہی پہ قائم ہے، سانس رک جائے تو زندگی رک جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہی معاملہ فرشتوں کا ہے کہ اگر وہ ذکر اور تسبیح اور تحمید چھوڑ دیں ان کی زندگی ختم ہو جائے۔ ان کی زندگی نام ہے تسبیح کا، ان کی زندگی نام ہے تحمید کا، ان کی زندگی نام ہے تحلیل کا، ان کی زندگی نام ہے تکبیر کا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث اسی باب میں ہے جس باب کو ریاض الصالحین کی کتاب میں آج ہم نے شروع کیا، اور یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اطت السماء وحق لها ان تطئ، آسمان جتنے بھی ہیں یہ فرشتوں کے بوجھ سے، آسمانوں سے چرچراہٹ کی آواز نکل رہی ہے، جیسے کسی لکڑی یا کسی پل یا کسی چیز پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ٹوٹنے سے پہلے جو چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ آسمانوں سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں، میں سن رہا ہوں تم لوگ نہیں سن سکتے، اس لیے کہ ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ تعالی، ساتوں آسمانوں پہ اور ساتوں آسمانوں کے درمیان جتنا علاقہ ہے ان سب میں چار انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، مگر یہ کہ ہر جگہ ایک نہ ایک فرشتہ ایسا ضرور موجود ہے جس نے اپنی پیشانی اللہ کے سامنے لگائی ہوئی ہے اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ واللہ لو تعلمون ما اعلم لبحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں تم اگر جان لو تو تمہاری ہنسی میں کمی آ جائے اور تمہارے رونے میں اضافہ ہو جائے۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفرش، اور پھر تمہیں اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہوئے لذت محسوس نہ ہو۔ اور ولخرجتم الی الصعدات تجأرون الی اللہ تعالی، اور تم لوگ دیوانوں کی طرح جنگلوں کی راہ لو اور اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنا شروع کر دو۔ تو یہ فرشتے ہیں جو اللہ کی تسبیح اور تحمید کو ہر وقت بیان کرتے ہیں۔ فطر کا معنی تھکاوٹ، اور اس کے جن معانی کو ہم نے بیان کیا ہے ان کے بارے میں چند احادیث بھی ایسی موجود ہیں جن میں یہ لفظ فطر، اس کے کئی مادے موجود ہیں، یفطر یا اس قسم کے اور مادے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس متفق علیہ حدیث کو روایت کیا جس میں یہی لفظ فطر موجود ہے، جس میں یہ آتا ہے، اور یہ حدیث بھی اس ریاض الصالحین میں ہم نے 33 باب میں پڑھی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیواؤں اور مسکینوں کی خبرگیری اور ان کی مدد اور ان کی خدمت کرنے والا، فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں، وہ احسبہ قال، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ وکل قائم الذی لا یفطر، یہاں ہے لا یفطرون، وہی لفظ اس حدیث میں ہے، وکل قائم الذی لا یفطر۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میں سمجھتا ہوں ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو زندگی بھر رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے اور تھکتا نہیں ہے۔ القائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر، افطار سے۔ اور اس کی مثال اس شخص کی ہے، اس شخص کی سی ہے جو زندگی بھر روزہ رکھتا ہے اور افطار نہیں کرتا، یعنی کبھی بھی وہ روزے کے بغیر حالت میں نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ روزہ رکھتا رہتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرتا ہے، ان کی خبرگیری کرتا ہے، ان کے لیے پیسے جمع کرتا ہے، ان کے لیے کپڑے جمع کرتا ہے، ان کے لیے مکان کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، ان کی کسی بھی قسم کی خدمت، بیواؤں اور مسکینوں کی جو شخص خدمت اور مدد کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے، اور اتنا بڑا ثواب اس کو مل رہا ہے گویا کہ زندگی بھر روزہ اور زندگی بھر رات کو قیام اللیل یعنی تہجد کی عبادت کا ثواب۔ اور اسی طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم میں ہے، ارشاد فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کا تم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو شخص جہاد کرتا ہے، اس کی مثال یوں ہے گویا کہ وہ شخص جو زندگی بھر ہمیشہ روزے سے ہو، وہ شخص جو زندگی بھر ہمیشہ تہجد پڑھتا رہا ہو، وہ شخص جو زندگی بھر اللہ کی اطاعت کرتا رہا ہو اور اس میں وہ تھکا نہ ہو۔ مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم القائم القانت بآیات اللہ لا یفطر من صیام ولا صلاۃ، یہ نماز سے اور روزے سے تھکتا نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان کیا۔ اور یہ جو ایک معنی ہم نے بیان کیا کہ فطر کا ایک معنی اس درمیانی مدت کا ہے جو کسی تسلسل کے رک جانے کے بعد ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور ابتدا میں چند دنوں کے بعد وحی رک گئی، پھر دوبارہ وحی آئی، تو اس مدت کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فترہ قرار دیا ہے۔ جس طریقے پہ صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ الفاظ موجود ہیں، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثم فتر عن الوحی فترہ، پھر رک گئی مجھ پہ وحی آنی فترہ ایک مدت۔ تو فطر کا یہ معنی یہاں اس حدیث میں موجود ہے، اور اس کا ایک معنی تھکاوٹ کے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا، اور یہ بھی حدیث میں مضمون ہمیں ملتا ہے، اور اس حدیث کو ہم اس سے پہلے ریاض الصالحین کے 24 باب میں پڑھ چکے ہیں۔ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کثرت سے عبادت کیا کرتی تھیں، رات کو قیام اللیل تہجد کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، اور خواتین کے لیے ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہا کے اس عمل میں درس اور سبق ہے۔ اس دور میں خواتین بڑی مشکل سے فرض نماز وقت پہ پڑھتی ہیں، اس میں سستی کرتی ہیں، لیکن یہ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کہ ان سے تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئے، اور مسکینوں کی اتنی مدد کرتی تھی کہ ام المساکین کے نام سے معروف تھی۔ ایک دوسری امہات المؤمنین سے وہ بھی اس لقب سے ملقب ہوئی، اور یہ زینب رضی اللہ عنہا، یہ ان کا جو حجرہ تھا اس میں انہوں نے اپنی عبادت کی ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، اور مسجد میں انہوں نے دو ستونوں کے درمیان ایک رسی باندھی ہوئی تھی، جب یہ تھک جاتی تھی تو اس رسی کی مدد سے اپنی تھکاوٹ اور اپنی نیند کو دور کیا کرتی تھی۔ تو متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بین الساریتین، آپ جب مسجد میں داخل ہوئے دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان رسی ہے، لٹک رہی ہے، پوچھا کہ ما هذا الحبل، یہ رسی کیسی ہے، کس کی ہے؟ قالوا هذا حبل لزینب، کہا گیا کہ یہ ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہا کی ہے۔ فإذا فترت، جب وہ تھک جاتی ہیں، تو یہاں لفظ آیا یفترون سے، یفترون سے کہ فإذا فترت، جب وہ تھک جاتی ہیں تعلقت بھی، تو اس رسی کا وہ سہارا لیتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، حلو، اس کو کھول دو، لیصلی احدکم نشاطہ فإذا فتر فلیرقد، تم جب عبادت کرتے ہو تو اس وقت عبادت کیا کرو جب تمہاری طبیعت حشاش بشاش ہو اور طبیعت میں تھکاوٹ نہ ہو۔ اگر تلاوت یا نوافل یا نماز کی وجہ سے، ذکر اذکار کی وجہ سے طبیعت میں تھکاوٹ یا نیند کا غلبہ پیدا ہوتا ہے، فإذا فتر، جب کوئی تھک جائے یا نیند کا غلبہ اور نیند محسوس ہو، فلیرقد، تو اسے چاہیے کہ فوراً وہ لیٹ جائے اور سو جائے۔ اب یہ نہیں کہ اون بھی آ رہی ہے اور ذکر اور تسبیح اور تلاوت بھی جا رہی ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ ان کو ویسے نیند نہیں آتی، بس میں بیٹھتے ہیں تو فوراً اونگ آنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا اثر ساتھ والوں پہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جب درس میں بیٹھتے ہیں تو اپنے دائیں بائیں ذرا نظر رکھا کریں، اگر کوئی شخص سستی سے اونگ رہا ہے تو اس کو ذرا اپنے ہاتھ سے آہستہ سے اس کو ہلا دیا کریں۔ اور اسی طرح وہ لوگ کہ جن کو نیند کا غلبہ ہو، اس طرح فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کا کیا مزہ کہ آپ اونگ رہے ہیں، کبھی دائیں گر جاتے ہیں، پھر بائیں طرف گر جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھنے کے لیے ایک تماشا بن گیا مسجد میں، اور آپ نے کیا خاک عبادت کی۔ جب آپ اونگ رہے ہیں اور اونگنے میں آپ کے خراٹوں کی آواز تیسری چوتھی صف تک جا رہی ہے، تو اشراق تک آپ کے اس بیٹھنے سے کیا فائدہ۔ اس لیے فرمایا فإذا فتر فلیرقد، تم میں سے جب کوئی تھکاوٹ محسوس کرے فوراً سو جاؤ، گھر جا کے آرام سے سو جاؤ، اور نیند سے بیدار ہو کے استنجا وضو کر کے تحیت الوضو یا دو رکعت نفل پڑھ لو۔ لیکن یہ کہ نیند اور تھکاوٹ کا غلبہ ہے اور پھر بھی اپنے نفس پہ خواہ مخواہ کی مشقت اور اپنے آپ کو خواہ مخواہ تکلیف دینا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالی اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولنفسک علیک حق ولجسدک علیک حق، ایک حدیث میں جسد کا لفظ ہے، ایک حدیث میں نفس کا حق ہے، یعنی آپ کا دل اور آپ کا جسم دونوں جس حلال اور مباح چیز کا مطالبہ کرتے ہیں مہیا کیجیے۔ یہ خشک مزاجی جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے کہ مباح اور حلال چیزیں خواہ مخواہ اپنے آپ حرام قرار دے دیں کہ ہم نے وہ چیز بھی نہیں لینی، ہم نے وہ کام بھی نہیں کرنا، نہیں۔ فرمایا سورہ اعراف میں قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرجت لعبادی، کون ہے جو اللہ کی ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حلال اور مباح قرار دی ہیں؟ اب آرام کرنا بدن اور جسد کا حق ہے، آپ آرام کیجیے۔ دل یہ چاہتا ہے کہ فلاں چیز کھا لوں، فلاں جگہ چلا جاؤں، اگر اس جانے اور اس کھانے پینے میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو اپنے دل کی اس آواز پہ لبیک کہہ کے اپنے اس نفس اور دل کی چاہت کو پورا کیجیے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص عبادت کر رہا ہو اور تھکاوٹ اور نیند ہو تو پہلے وہ نیند کرے اور اس کے بعد پھر وہ عبادت کرے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ابو داؤد کی ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب عرفات سے مزدلفہ لوٹتے تھے تو کثرت سے سارے راستے میں تکبیر اور تحلیل کہتے تھے اور تھکتے نہیں تھے۔ ایک صاحب جو ان کے ساتھ تھے مجھے کہتے ہیں کہ اقبلت مع ابن عمر رضی اللہ عنہما من عرفات الى المزدلفہ فلم یکن یستر من التکبیر والتحلیل حتی اتینا المزدلفہ، آپ تھکتے نہیں تھے پورے راستے میں عرفات سے مزدلفہ تک، مسلسل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما
آپ مسلسل اس راستے میں تکبیر اور تحلیل میں مشغول تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور اسی طریقے پہ اسی فطر سے ایک ہے فطور. فطور کے معنی ہیں عقل کا کم ہو جانا یا عقل کا بالکل ختم ہو جانا. عقل جب کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، عقل جب رک جاتی ہے، تو اس فطرت کو بھی فطور کہا جاتا ہے. اور اردو میں یہ محاورہ موجود ہے کہ فلاں کے دماغ میں تو فطور بھرا ہوا ہے. اور اسی سے نشہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے ابو داؤد کی اس حدیث میں جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ارشاد فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر ومفتر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشے والی چیز سے اور ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس سے کسی کی عقل پہ اثر پڑتا ہے. تو فطور دماغ کا فطور وہ کام کہ جس سے انسان کی عقل متاثر ہوتی ہے، اس کا دماغ متاثر ہوتا ہے. تو اس طریقے پہ یہ چند وہ احادیث تھیں کہ جن میں اس لفظ کو ہم نے پڑھا جس کو یہاں اس آیت نمبر 20 میں بیان کیا گیا تھا، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. یہ توحید کی مزید دلیل دی جا رہی ہے کہ کیا بنا لیے ان لوگوں نے معبود زمین میں سے کہ وہ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے. ینشرون نشر ینشر سے ہے، شرک پہ اور مشرکین پہ رد ہے. اور توحید کا اس بات ہے کہ ان لوگوں نے زمین پر رہنے والی مخلوق میں سے ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو کسی کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کو ضرر. تو کیا یہ معبودان باطل کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. اب مزید دلیل دی جا رہی ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے ان دونوں میں کوئی معبود، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود یا کئی معبود ہوتے، لفسدتا، تو یہ دونوں خراب ہو جاتے، زمینوں اور آسمانوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ایک معبود کچھ اور کہتا، دوسرا کچھ اور کہتا. ایک کہتا کہ مجھے ستارے اچھے لگتے ہیں، دوسرا کہتا نہیں مجھے تو یہ اچھے نہیں لگتے. ایک کہتا کہ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان کی مسافت اتنی ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں مجھے تو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے بھلے معلوم ہوتے ہیں. تو اسی طریقے پہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے اور اس نظام کو چلانے والے ہوتے تو نظام درہم برہم ہو جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. وہ عرش کا مالک اللہ جو پاک ہے ہر اس شرک سے، عما ہر اس چیز سے، یصفون جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. معبود کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے کہ معبود دو ہیں، معبود تین ہیں. تثلیث کا عقیدہ جو نصارہ کے ہاں ہے، اور یہود کا عقیدہ جو عزیر اور دوسرے انبیاء کے بارے میں ہے، اور مشرکوں کا عقیدہ مردوں اور انبیاء اور اولیاء اور شہداء کے بارے میں ہے کہ یہ بیٹیاں دیتے ہیں، یہ بیٹے دیتے ہیں، الگ الگ معبود بنے ہوئے ہیں. یہ بیماری دور کرنے والا بابا، اور فلاں قبر پہ جاؤ تو یہاں بیٹے ملتے ہیں، فلاں قبر پہ جاؤ تو وہاں بیٹیاں ملتی ہیں، فلاں مزار کی منت مانو تو بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور فلاں قبر پہ جاؤ تو یہ ہوتا ہے. فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو یہ ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے، یہ تو میرا گاہک تھا تمہارے پاس کیسے چلا گیا. اس لیے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی ہر جگہ موجود ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی غوث اعظم دستگیر ہے، اور وہی ہر ایک کی پکار سنتا ہے، ہر ایک کو جواب دیتا ہے، ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے، اور ہر ایک کو عطا کرتا ہے. اس کے خزانے میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی. سبحانہ وتعالی. فرمایا کہ یہ رد ہے ان مشرکوں پہ جنہوں نے 360 معبودان باطل حرم کے اندر رکھے ہوئے تھے. ان کا بھی یہ حال تھا کہ مختلف چیزیں انہوں نے ان پہ تقسیم کی ہوئی تھی کہ یہ بت دشمنوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے، اور یہ معبود دشمنوں پہ ہمیں غالب کرتا ہے، اور یہ معبود بارش برساتا ہے، اور یہ معبود ہمیں ہواؤں سے اور دوسرے قسم کی مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, وہ اکیلا ہے, وہ تنہا ہے, وہ احد اور واحد ہے, اور وہ صمد ہے, اور وہ کسی بھی قسم کے ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, نہیں پوچھا جاتا وہ اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے اور وہ پوچھے جائیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے لا يسأل پوچھا نہیں جائے گا اس سے, اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. عما يفعل جو وہ کرتا ہے, وهم اور مخلوق جتنی ہے, يسألون سب سے سوال کیا جائے گا. اللہ تعالی خالق و مالک ہے, اللہ تعالی سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیسے کیا. اور اس لیے بھی یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے کہ دنیا میں معمولی سے معمولی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی یہ ہوتا ہے, اور مخلوق تو اللہ کے سامنے معمولی ہے, ہیچ اور حقیر اور ہلکی ہے, اس کی کوئی وقت نہیں ہے. پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کے صدر, وزیر اعظم اور بادشاہ اور بڑے افسر وہ جو کچھ کرتے ہیں, کیا رعایا اور کیا عام لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ نہیں پوچھ سکتے, اس لیے کہ ان کی سزا اور ان کی مخالفت سے ڈرتے ہیں. تو جب دنیا میں کمزور مخلوق سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو احکم الحاکمین سے کیا کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کہ آپ سے سوال ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ نے فلاں مخلوق کیوں پیدا کی, آپ نے فلاں کام کیوں کیا؟ اللہ کے بارے میں اس قسم کا تصور بھی شرک اور کفر ہے. اس لیے فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, ہر ایک سے سوال ہوگا. سورہ الحجر کی آیت نمبر 92 اور 93 میں 14ویں سے بارے میں فرمایا فوربک, تیرے رب کی قسم, لنسألنہم اجمعین, ساری مخلوق سے ہم ضرور سوال پوچھیں گے. عما کانوا یعملون, جو عمل یہ لوگ کرتے تھے. اللہ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا جتنی مخلوق ہے سب سے سوال پوچھا جائے گا ہر ایک کے عمل اور ہر ایک کے اعمال کے بارے میں. اور سورہ اعراف کے بالکل شروع میں آیت نمبر 6 میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہر ایک رسول نبی سے بھی سوال ہوگا اور امتیوں سے بھی سوال ہوگا. تو معلوم یہ ہوا اللہ کے ہاں جب قیامت کے دن حاضری ہوگی, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والے تمام انسان حاضر اور جمع ہوں گے. ذالک یوم مجموع, جس دن سب لوگ جمع ہوں گے. وذالک یوم مشہود, جس دن سب کی حاضری لگے گی, اس دن ایک ایک سے سوال ہوگا, امتیوں سے بھی نبیوں سے بھی, ہر ایک سے سوال ہوگا. عما کانوا یعملون, جو کچھ یہ لوگ دنیا میں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی توحید, توحید خالص کے بارے میں قرآن میں جو اہم آیات ہیں ان میں ایک تو وہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اور دوسری آیت یہ ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, توحید خالص کے لیے. اور تیسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, اللہ کا کوئی ہم مثل, ہم نظیر, ہم پلہ نہیں ہے. اور چوتھی آیت سورہ مومنون کی 88, سورہ مومنون 18ویں سپارے میں وہو یجیر ولا یجار علی, اللہ تعالی پناہ دیتا ہے, اللہ کا مقابلہ کرنے والا, اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ دینے والا دوسرا کوئی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس توحید کا بیان تھا کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.